کے اندر مشہور تھا، اسی طرح وہ آسمان دنیا تک پہنچاتے ہیں اور اس کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، لیکن اس کا دروازہ فرشتے نہیں کھولتے ہیں، کھولا نہیں جاتا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے. اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالی ہے ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح من مكان فی مکان سحیق. سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا، شرک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا ہے، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز جگہ پھینک دے گی. یہ ہے برے لوگوں کا انجام، یہ ہے گندے اور فسق و فجور اور بہائی اور کافر اور نفاق اور منافقت کرنے والوں کا انجام، کہ جو اس دنیا کے اندر ایسے رہتے تھے وہ کتنے بد نصیب ہیں جن کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں، کتنے بد نصیب ہیں جو جہنم کے دروازے جن کے لیے کھولے جائیں اور وہ جہنم کے اندر چلے جائیں. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری روح صدیقین اور صالحین کے ساتھ رکھے، اور اللہ ہمیں نیکوکار لوگوں میں سے اٹھائے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما کہ ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس منظر کو کھینچا ہے، موت کی اس گھڑی کو، اور اپنے نبی کو فرمایا کہ اے میرے نبی، اگر آپ اس وقت کو دیکھیں جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، جب موت کا فرشتہ ظالموں کے پاس آئے گا اور اس وقت وہ سختیوں میں ہوں گے، اگر آپ اس وقت کو دیکھتے تو ان کی کیفیت کیا ہے، اور فرشتے اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا رہے ہوں گے ان کی طرف اور کہہ رہے ہوں گے ہاں اپنی جانیں نکالو، اخرجو انفسکم، لاؤ اپنی جانیں، لاؤ اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی. کیوں؟ اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے، اللہ کی باتیں تمہیں بتائی جاتی تھی، دین اسلام کی باتیں تمہیں بتائی جاتی تھی، لیکن دین اسلام سے تم تکبر کرتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے، اللہ رسول کی باتوں سے منہ موڑ کر کے چلے جاتے تھے. میرے عزیزو، بہت بڑی بات ہے اس میں، ذرا غور کرو، سوچو سوچو مسلمانوں، یہ ہمارے لیے بھی ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، غیر قومیں جو اللہ رب العزت کی آیتوں کو سنتے ہیں، اللہ کی باتوں کو سن کر اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے بھی یہ عبرتیں ہیں قرآن کریم کے اندر کہ جب موت کی گھڑی آئے گی، اور آتی ہوگی، ہمیں کیا معلوم. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے دہریے، بڑے بڑے یہودی، بڑے بڑے نصرانی، بڑے بڑے مشرک، بڑے بڑے منافق اس دنیا سے گئے، لیکن ہمیں پلٹ کر کے وہ بتاتے تو نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا حال ہوا، لیکن ہمارا رب ہمیں بتلا رہا، تمہارا رب ہمیں بتلا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا حالات ہوئے ہوں گے، ان کے ساتھ کیا کیا حالات ہوتے ہیں. ظاہر ہے یہ بڑے بڑے لوگ مرتے ہوں گے جو دنیا کے اندر فتن و فساد پھیلا رہے ہیں، جو دنیا کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں، جو دنیا کے باپ بنے ہوئے بیٹھے حکمرانی کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس پاور ہے، طاقت ہے، ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہوگا، یہی سب معاملات ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارا رب اپنے قرآن میں ان کیفیات کو بیان فرما رہا ہے کہ اس وقت فرشتے کہتے ہوں گے لاؤ روحوں کو نکالو، بھاگ رہی ہوگی روح، الآج الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، آج تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا. اس آیت کریمہ میں ہمیں اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ مرنے کے بعد جو برزخی زندگی شروع ہوتی ہے، انسان کے اپنے ایمان کے حساب سے وہیں سے عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے، یعنی قبر کا عذاب یہ برحق ہے. بعض مسلمانوں کے اندر کلمہ پڑھنے والے ایسے بھی کچھ بد نصیب اور بد قسمت لوگ پیدا ہوئے کہ وہ عذاب قبر کا انکار ہی کر بیٹھے، انہوں نے کہا قبر کے اندر عذاب ہی نہیں ہوتا، قبر کے اندر عذاب، نیا برزخی زندگی شروع ہوتی ہے اور قیامت تک وہ برزخی زندگی ہے، اس درمیان اللہ کا عذاب ہوتا ہے. الیوم تجزون، فرشتے کہتے ہیں آج تمہیں ذلت اور رسوا کن عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، یعنی اسی دن سے، آج سے تمہیں عذاب شروع ہو جائیں گے. تو اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ یہ سب کے ساتھ ہوگا، جو لوگ کفر کے اوپر، نفاق کے اوپر اور برائیوں کے اوپر مرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ تمام سب چیزیں ہوں گی. اور کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، اللہ کی آیتوں سے تکبر کا کیا مطلب ہے؟ تکبر کرتے تھے. ہاں وہی وہی جو میں نے بتلایا ہے، کیا نہیں مانتے تھے، نہیں مانتے تھے اللہ کی آیتوں کو، گھمنڈ کرتے، تکبر کرتے تھے، منہ پھیر کر کے چلے جاتے تھے. حق ہے نہ ماننا یہ بھی تکبر ہے، حق بات کو سن کر حق کو نہ ماننا یہ بھی تکبر ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُكُمْ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اللہ اکبر. اسی سورہ کے اندر سورہ انعام آیت نمبر 94 اور سورہ انعام آیت نمبر 95 کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرشتے اس کی روح نکال لیں گے اور کہیں گے کہ آج تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، ذلت رسوا کن عذاب دیا جائے گا، تو اللہ اب وہاں فرماتا، اللہ فرماتا پھر جب وہ روح وہاں جائے گی اور اللہ وہ منظر بتلا رہا ہے جب ہمارے پاس آؤ گے تو ہم کیا کہیں گے، اللہ فرمائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ جیسے ہم نے تمہیں پہلے اکیلے پیدا کیا تھا، اکیلے اکیلے چلے آ رہے ہو، اکیلے اکیلے چلے آ رہے ہو ہمارے پاس، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ اور جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا سب چھوڑ چھاڑ کے چلے آ رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. اچھا زمین جائیداد پلاٹ بلڈنگیں محلات حکمرانی سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آ گئے، مال دولت آل اولاد سب کچھ پیچھے چھوڑ کر کے آ گئے. اچھا ٹھیک ہے یہ ہم نے دیا تھا، اکیلے چلے آئے سب کچھ چھوڑ کے آ گئے. اللہ اکبر. وما نرى معكم شفعاءكم. اچھا یہ بھی بتلاؤ آج تو تمہارے سفارشی ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں تمہارے ساتھ. اللہ اکبر. کہاں گئے تمہارے سفارشی، کہاں گئے تمہاری شفاعت اور سفارش کرنے والے؟ تم دنیا میں اللہ فرماتا ہے الذین زعمتم انہم فیکم شرکاؤکم جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ تھا اور تمہارا ایمان تھا کہ قیامت کے دن یہ ہماری بخشش کروا لیں گے، قیامت کے دن ہاں تم ان کو شریک ٹھہراتے تھے ہماری ذات میں ہماری عبادت میں اور ان سے محبت کرتے تھے ایسی جیسے اللہ سے محبت کی جاتی بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتے. آج تو وہ تمہارے سفارشی نظر نہیں آ رہے، کہاں کہاں ہیں وہ جن کو تم یا غوث المدد کے نعرے لگاتے تھے، کہاں ہیں وہ مشکل کشا، کہاں گئے تمہارے حاجت روا جن کے بارے میں جب کہا جاتا تھا کہ یہ شریک نہیں ہو سکتے، اللہ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، تو تم کہتے تھے یہ اولیاء اللہ ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ انبیاء ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں. بھائی ان کے نظر نظرانے کیوں کرتے ہو؟ ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، ہم نظر نظرانے اس لیے چڑھائے وڑھائے چڑھاتے ہیں. یہ اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، اللہ سے سفارش کر کے ہمیں ہمارے مقدمے جتوا دیتے ہیں، ہمیں بیٹا دے دیتے ہیں، ہمیں بیٹی دے دیتے ہیں، ہمیں اولاد دیتے ہیں، ہمیں صحت دیتے ہیں، ہمیں تندرستی دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہی ہے آدمی، آدمی دو ہی چیزوں کی وجہ سے ذلیل ہوتا اور گمراہ ہوتا، دو ہی چیزیں اسے برباد کرتی ہیں اور راہ حق سے ہٹاتی ہیں. کان کھول کر کے سن لو، یا تو کسی چیز کی حرص اور لالچ اور یا تو کسی چیز کا ڈر اور خوف، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس سے آدمی برباد ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے اور ذلیل ہوتا ہے، اور یہی دو چیزیں ہیں جو اسے راہ حق سے ہٹاتی، حرص اور لالچ، دنیاوی منفعت. اسی لیے غیروں کی پوجا کرتا، بیٹا نہیں ہو رہا. یہ ہماری مائیں بہنیں بھی اگر دو تین سال شادی کے بعد لڑکا نہیں ہوا فوراً بہو کے اوپر تانے شروع ہے نہیں، اور چیمی گوئیاں کانوں میں شروع، کیا بات ہے، بڑی دیر ہو رہی ہے، کوئی وارث نہیں آ رہا ہے، کچھ گڑبڑ چل رہی ہے. چلے پورے شہر میں ہنگامہ، پورے گھر میں ایک سنجید ایک واویلا سمجھ جاتا ہے، بہو کیا ہو رہا. اب بیچاری بہو کے ہاتھ میں ہے کہ پیٹ میں بچہ بنا کے ڈال لے اور پیدا کر لے، بولو اس کے ہاتھ میں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ. یہ سب بدعقیدگی کے مظاہر ہیں جو ہمارے معاشرے اور ہمارے ماحول میں چلتے ہیں جس سے ہم دوچار ہو رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہتا ہے جس کو بیٹا دیتا ہے بیٹی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس کو صاحب اولاد بناتا ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں. اور اگر کوئی عورت اگر کوئی مرد اس طرح کا ذہن رکھتا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر اس کا کوئی ایمان ہے یا اس کا کوئی عقیدہ، وہ بہت دور ہے.
اس لیے اللہ سے ڈرو اور اس طرح کے خیالات اور اس طرح کے افکار اور اس طرح کی باتیں نہ رکھو اپنے دماغوں کے اندر. اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر توکل کرو, اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرو. اس بیچاری عورت کا کیا قصور ہے کہ جس کو بچہ نہیں ہو رہا ہے, اللہ دے گا تب ہوگا. تم نے دوائیں کی, تم نے علاج کیے, تم نے ٹیسٹ کروائے, سب کچھ کروایا, اور اس میں قصور صرف عورت ہی کا ہے؟ مرد کا بھی, تمہارے بیٹے کا بھی تو قصور ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن سارا الزام صرف عورت کو دے دینا, یہ کہاں کی کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کا عدل ہے؟ اس لیے اللہ سے ڈرو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر امید وابستہ رکھو. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں کہیں اولاد نہیں ہوئی, جہاں کہیں بخار ہوا, چلو فلانے بابا کے پاس تعویذ لے لیں, فلانے حضرت کے پاس چلو گنڈے بنوا لیں, فلانے کے پاس چلو فلانے درگاہ میں لے جاؤ, ارے بیبی اس کو بچے نہیں ہو رہے, بھلے وہ فلانے بابا کے پاس لے جاؤ, وہ تو فوراً بچے ہو جاتے, دوسرے سال بچہ آ جاتا. اور ہمیں پتا ہے ان مزاروں پر بچے کہاں سے آتے ہیں, ہمیں نہ سمجھایا جائے نہ ہمیں بتلایا جائے کہ ان درگاہوں پر بچے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں. او موٹے موٹے مسنڈے گجیڑی, وہ بھنگ پینے والے, وہ شراب کے رسیا, وہ گانجے حشیش پینے والے, ہاں وہاں انہی کاموں کے لیے مسلط ہوتے ہیں خبیث. دو دو دن چار چار دن تنخواہ میں, درباروں میں, بیتوں کے نام پر بابا کو ڈرا کر یہ کرا کر یہی سب کرتے ہیں, زناکاریوں کے اڈے بنائے گئے ہیں اس کو, اور اس طرح سے وہاں بچے لے کر کے آتے ہیں. استغفر اللہ, حرام ہے یہ, یہ سراسر شرک باللہ ہے. یہ کچھ نہیں دے سکتے, یہ مر چکے ہیں, یہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اور مومن جو ہوتا ہے وہ نہ کسی چیز کی لالچ رکھتا ہے دنیا والوں سے, اور نہ کسی دنیا والے سے ڈرتا ہے, بلکہ جب وہ اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا, وقالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. وہ کیا کہتے ہیں, ہمارا رب ہمارا پالنہار کون ہے؟ مومن جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, ربنا اللہ ثم استقاموا, ہمارا پالنہار, روزی رسا, موت اور زندگی, صحت تندرستی دینے والا اللہ ہے. ثم استقاموا, پھر اسی کے اوپر اڑ جاتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں. بیٹا مر رہا ہے, بیٹی مر رہی ہے, تڑپ رہی ہے, کہنے والی آ کر کے پڑوسن کہہ رہی ہے کہ بی بی فلانی درگاہ کے اوپر چلی جا, تیرا بیٹا شفا یاب ہو جائے گا. لیکن ایک مومنہ عورت وہ ہے جو کہہ دیتی ہے اس کے سامنے, یہ ایک نہیں ایسے ہمارے سینکڑوں بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے مر جائیں مر جائیں, ہمیں یہ گوارا ہے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنا گوارا. یہ ایمان ہوتا ہے مومن کا. مومن اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں دیکھتا, مومن اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اور وہ جھوٹے ہیں, وہ جھوٹے ہیں, دین کے غدار ہیں, دین کے خیانت کرنے والے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم ان کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, یہ سفارشی ہیں ہمارے, یہ ہمارے سفارشی ہیں. کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی کے سفارش اور کسی کے وسیلے کی کوئی ضرورت ہرگز ہرگز نہیں. اللہ ادعونی استجب لکم, اللہ فرماتا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں, میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي, اے میرے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہو کہ میں ان کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں. تو اللہ میں تو ان سے قریب ہوں. اور قریب جو ہوتا ہے, تم بغداد والا کتنی دور ہے, انڈیا پاکستان سے پکارتے ہو, اور جو تم سے قریب اللہ ہے اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ بولو, بغداد لٹ گیا, پٹ گیا, برباد ہو رہا ہے, گولیاں برسائی آ رہی ہیں, بغداد والا خود اپنے شہر کو نہیں بچا پاتا, ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش والے شاہ عبد القادر جی نے بچانے آ رہے. عجیب و غریب ماحول ہے, ناٹک ہے آج بھی ان, ارے تم کیسے مسلمان ہو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج بھی ان مکاروں کے اوپر چڑھے ہوئے یہ منافقت اور شرک اور کفر کے نقاب تمہاری سمجھ میں نہیں آئے؟ آج تک ان کو اپنا مقتدا, اپنا پیر, اپنا رہنما, اپنا رہبر تم نے سمجھا ہوا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا, ہماری غیرت کہاں مر گئی, ہماری عقل کہاں چلی گئی, ہمارا قرآن کہاں ہے, ہمارے نبی کے فرمان کہاں؟ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ بغداد لٹ گیا, پٹ گیا, سب کچھ ہو گیا, شیخ عبد القادر جیلانی کسی کا ایک بال بھی بیگا نہ کر سکے. جو خود نہیں بچا سکتا وہ دوسروں کو, ارے ہم سے تو بچ, ہم سے اچھے مشرکین مکہ تھے, اللہ کی قسم ہم سے اچھے مشرکین مکہ تھے. کہ ایک بدو کے بارے میں آتا ہے کہ ایک پہاڑ تھا, ایک پہاڑ کی پہاڑ کا ایک ٹیلا تھا چھوٹا سا, جب کسی کا اونٹ غائب ہوتا تھا تو وہ وہاں جا کر کے اپنے کچھ نظر و نیاز چڑھاتا تھا اس پتھر کے اوپر. تو عقیدہ یہ تھا کفار و مشرکین کا کہ اونٹ غائب جو ہوا ہے وہ وہاں آ جاتا ہے, چنانچہ وہ اپنے چند اونٹ چرا رہا تھا, اس کا اونٹ غائب ہو گیا, اپنے اونٹوں کو لے کر وہاں گیا اور کچھ اس جو غائب ہوا تھا اونٹ اس کو واپس بلانے کے لیے اس پتھر کے اوپر کچھ نظر و نیاز چڑھائی اس نے. جب نظر و نیاز چڑھائی اس کے بعد بیٹھا انتظار میں بیٹھا رہا, اتنے میں کتا آیا اور کتا آ کے ٹانگ اٹھا کے اسی کے اوپر پیشاب کرنا شروع کر دیا. اور بدو دیکھ رہا ہے, وہ بدو جانتے ہو بدو, اس صحرا میں جو بدو رہتے ہیں گوار جو آپ کے شہروں میں آتے ہیں کبھی کبھی دیکھتے ہو میلے کچیلے بےچارے ایسے رہتے ہیں. بدو دیکھ رہا تھا عرب کا, اس نے دیکھا کتا آیا اور اٹھا کر کے پیشاب ٹانگ اٹھا کر کے کر کے چلا گیا. اس کی سمجھ میں بات آ گئی, اس نے جا کے کہا مردود تو تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, کتا تیرے اوپر موت رہا ہے, تو اسے نہیں بھگا سکتا تو میرے اونٹ کہاں دلا سکتا ہے. اس کی سمجھ میں بات آ گئی. آج ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان 80% مسلمان کلمہ پڑھنے والے بر صغیر کے, بتاؤ قبر اور درگاہوں میں پھنسے ہوئے کہ نہیں پھنسے, بولو بولو مسلمانوں پھنسیں گے پھنسے, انہیں کون نکالے گا, انہیں کون نکالے گا اس دلدل سے. میری ماں بہنوں تم بھی سوچو, ہم بھی سوچیں, ایک معراج ربانی نہیں ایسے ہزاروں کی ضرورت ہے. کھڑے ہو اور شرک کے ان تمام اڈوں کو ختم کرو, تب ہمیں عزت ملے گی. یہ اللہ کی رحمتوں کو روک کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں خبیث, انہوں نے اللہ کی رحمتوں کو روکا ہوا ہے, جس کی وجہ سے عذاب صرف ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کا عالم نہیں ہے, یہ سعودی عرب کے قرب و جوار میں شیخ سوریا کے ہیں, ان سے بھی پوچھو, مصر سے ہیں ان سے بھی پوچھو, وہاں تو اور بھی ناٹک ہو رہے ہیں, طواف ہو رہے ہیں قبروں کے, مزاروں کے, درگاہوں کے. شیخ سدو ہیں, شیخ علوی ہیں, علوان ہیں, شیخ بدو, سب یہ پورا علاقہ پورا ڈوبا ہوا شرک و بدعت میں. میرے بھائیو میرے عزیزو اللہ سے توبہ کرو. اللہ فرماتا ہے این شفاعکم, کہاں ہے تمہارے سفارش, کہاں ہے آج بتاؤ, اکیلے اکیلے آگے, اکیلے آگے, جن کو تم دنیا میں سفارشی سمجھتے وہ کہاں چلے گی. وما نرى معكم شفعاءكم, ما نرى معكم شفعاءكم, کہاں ہیں وہ تمہارے سفارشی, الذين زعمتم انهم فيكم شركاءكم, جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ تھا کہ یہ شریک بنا دے, تمہارے شریک ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یہ بھی بیٹا دیتے ہیں بیٹی دیتے ہیں. لقد تقطع بینکم, آج تمہارے ان کے درمیان رسی کاٹ دی گئی ہے, سلسلے کٹ گئے ہیں. وضل عنکم ما کنتم تزعمون, اور وہ تمام باتیں جو دنیا میں تم نے سینت سینت کر عقیدہ بنایا ہوا تھا آج سب غائب ہے تمہارے سامنے. آج آنکھیں کھلی, اس وقت کی ندامت اور شرمندگی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. موت کے بعد میرے عزیزو میرے دوستو دو منزلیں ہیں, بس دو منزلوں کے سوا تیسری کوئی منزل وہاں نہیں. یا تو خوشیوں والی منزل ہے, خوشیوں مسرت ہی ملے گی, اور یا تو غموں والی زندگی ہے, ان دو زندگیوں کے علاوہ تیسری کوئی زندگی وہاں نہیں ہے. یہاں تو کئی زندگیاں, آدمی کو فریج کا پانی نہیں ملتا مٹکے کا پی لیتا ہے, مٹکے کا نہیں ملتا کنویں کا پی لیتا, کنویں کا نہیں ملتا نل کا پی لیتا, نل کا نہیں ملتا گرم پانی ہی پی لیتا. آدمی کو بلڈنگ نہیں ملتی جھوپڑی بنا لیتا, جھوپڑی نہیں ملتی فٹ پاتھوں پر زندگی گزار لیتا. مرغ مسلم نہیں ملتے چٹنی روٹی دال روٹی کھا لیتا, کچھ نہیں ملتا پانی پی لیتا. زندگی کے مختلف مراتب اور درجات اور مراحل ہیں, یہاں زندگی جیسے بھی یہ گزر جاتی ہے, امیر کی بھی گزرتی ہے فقیر کی بھی گزرتی ہے, لیکن وہاں مرنے کے بعد صرف دو زندگی ہے, یا تو دکھوں سے بھری ہوئی زندگی ہے اور یا تو خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی. اب تمہاری مرضی ہے کون سی زندگی تم منتخب کرتے ہو. اس لیے میرے عزیزو کامیاب اور کامران وہ شخص ہے جو اپنی موت کو ہمیشہ اپنے پیچھے نظر رکھتا ہے, اپنی موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہے اور ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو کس طرح خوش کریں, اللہ رب العزت کہیں ناراض نہ ہو, اور اس برے انجام سے جو موت کے وقت اور موت کے بعد آنے والے ہیں ان انجام سے وہ ڈرتا رہتا ہے. میرے بھائیو کہاں گئیں ہماری آنکھیں, کیوں نہیں ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے, کیوں نہیں ہمارے پہلوؤں میں جو دل ہے وہ کیوں نہیں لرستے اور تڑپتے. ہم مردوں کو رخصت کرتے ہیں, مردوں کو نہلاتے ہیں, روزانہ الوداع کہتے ہیں, روزانہ قبروں میں جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، لوگو ہم نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب قبروں کی زیارت کرو. کیوں کرو؟ پھول پتی چڑھانے کے لیے، وہاں دعا کرنے کے لیے، وہاں مٹھائی اور بتاشے لے جانے کے لیے، وہاں آگ اور شیرنیاں چڑھانے کے لیے، وہاں جو ہے ڈھول اور بھنگڑے اور ناچ اور تاشے کرنے کے لیے، وہاں قوانیاں گوانے کے لیے نہیں. فإنها تذکرکم الموت، اس لیے کہ قبروں کی زیارتیں تمہیں موت کی یاد دلاتی. کبھی اللہ توفیق دے تو یہاں کے قبرستان میں جاؤ، کبھی رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر وہاں سوچو کہ یہاں کتنے بڑے بڑے سلاطین، کتنے بڑے بڑے حکمران، کتنے بڑے ظالم و جابر اور کتنے نیکوکار اور صالحین آرام کر رہے ہیں. جا کے دیکھو وہاں تمہیں موت یاد آئے. قبرستان میں جاؤ تمہارے دل نرم ہوں گے. میرے بھائیو، ہم روزانہ یہ تمام سب کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مرنے سے پہلے ہی مردہ ہو چکے، ہمارا احساس ہی ختم ہو چکا. موت کا پیالہ یہ ہر زندہ بشر کو پینا، ہر انسان کو پینا ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ، میرے بھائیو، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ مقرر فرماتا ہے اور جب اس کی گھڑی آتی ہے تو وہ اس کو پلایا جائے گا. موت ہماری دنیاوی زندگی کے سلسلوں کو ختم کر دے گی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. تلقین کرتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ اکثروا ذکر هاذم اللذات، اکثروا ذکر هاذم اللذات، رواه الترمذی والنسائی. کہ اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ اے لوگو، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، اس لیے کہ موت یہ لذتوں کو توڑنے والی، لذتوں کو کاٹنے والی ہے. اور ذرا غور کرو، ایک آدمی کسی میلے میں کھڑا ہوا اور سرکس دیکھ رہا ہو، اچھے مناظر اس کے سامنے پیش کیے جا رہے ہوں، اچھا تماشا ہو رہا ہو اور اس کے اندر وہ بیٹھا ہو، یا چلو اور ہم قریب کر دیتے ہیں، ایک آدمی سینما ہال میں بیٹھا، ایک آدمی سینما ہال میں بیٹھا ہو، خوبصورت انداز سے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کے پیر پہ پیر رکھ کر کے سینما دیکھ رہا ہو، اس کے کان میں کوئی جا کے کہہ دے کہ میاں اس سینما ہال میں بم رکھا ہوا ہے، بس ابھی 5 منٹ میں بڑا ہٹ پھٹنے اور گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی اور فوراً تم بھاگنے کی کوشش کرو گے، کس طرح سے ہم اس سے بچیں. بین ہی یہی حال ہے کہ جب تم اس دنیا کے اندر مہ ہو جاؤ یا کسی کو دیکھو اس وقت موت کو یاد کرو. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. لوگوں نے ہم نے یہاں دیکھا 20-20 برس کمائی کی ہے میرے عزیزو، اور یہاں تک کہ یہ سوچا ابھی آخری سفر، ان کا ہر سفر آخری ہوتا، ہر سفر آخری ہوتا، سوچ کے جاتے ہیں. کفیل کہتا خروج نہائی لگا دو، نہیں نہیں خروج عہدہ لگا دو، دل کہے گا آئیں گے، نہیں کہے گا نہیں آئیں گے، لیکن بدقسمتی جا کے پھر آتے ہیں، آنا پڑتا ہے. 25-25 سال یہ سوچا کہ اب ہم مکمل طور پر رکھتے سفر بانٹ کر کے ہم جائیں گے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم، ہمارے سامنے ابھی 2 ہفتہ پہلے ایسی باتیں آئیں اور ایسے مناظر آئے کہ آدمی مکمل طور پر تیاری کر چکا، بیگ بچ چکے، سب کچھ ہو چکا، لیکن اپنی گاڑی سے وہ نکلا اور ایسا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس کی گاڑی کے پرزے ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی اسی کے اندر چکنا چور ہو گیا. زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ چلتے چلتے آج کتے اور بلیوں کو اتنی موت نہیں آتی جتنی ہم انسانوں کو آتی. چلتے چلتے آدمی شکار ہو جاتا ہے، اڑتی ہوئی پلینیں فضاؤں کے اندر کریش ہو جاتی ہیں، ذرے ذرے بگڑ جاتے ہیں، آدمی کے کپڑے کے ٹکڑے تک نہیں ملتے. چلتی ہوئی ٹرینیں ہزار حوادث، ہزار حفاظتی تدابیر کے باوجود بھی ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتی ہیں. آج جو ہمارے ملکوں کے اندر سیلاب کاریاں چلی ہوئی ہیں، آپ خبروں کے اندر دیکھتے ہیں بستیوں کی بستیاں ویران ہو رہی ہیں، مر رہے ہیں، بیوی بچوں بچھڑ گئے، ماں باپ بچھڑ گئے، والدین کہاں ہیں، بیٹا کہاں ہے، گھر ٹوٹ گیا، جانور جائیداد سب کچھ ختم ہو گئی، لاکھوں لاکھوں لوگ حیران و پریشان ہیں. میرے عزیزو، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی، اب سوچیں آپ ایسے حالات میں کوئی موت کا، کوئی زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ اس لیے ہمیشہ موت کو یاد رکھا کرو. موت جب کبھی لذتوں میں ہو تو موت کو یاد کرو میرے عزیزو، یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے. دقاق فرماتے ہیں کہ جو لوگ موت کو یاد کرتے ہیں اور زیادہ یاد کرتے ہیں انہیں 3 چیز کا فائدہ ہوتا ہے. سنو، موت کو یاد کرنے سے فائدہ آخرت کی یاد آتی ہے، نمبر ایک آخرت اس کے سامنے ہوتی ہے، 3 چیز کا فائدہ ہوتا ہے. نمبر ایک، وہ توبہ کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں. جو لوگ موت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے چلو ابھی تو اور کر لیں اور کر لیں اور کر لیں، جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے، مال ہے، دولت ہے، جوانی ہے، سب کچھ ہے بھائی، پیسے ہیں چودھری، حج کر لو. اے نہیں، ابھی جوانی میں کیا حج کرنا، ابھی تو اور خود گناہ کرنے ہیں، اور گناہ کر لو، اور گناہ کر لو،
ہے نا,
بڑھاپے میں جب ہاتھ پیر لنج ہو جاتے ہیں, چلنے کی سکت اور طاقت نہیں رہتی, تب بندہ چلتا ہے وہاں حج کرنے کے لیے, اور یہاں یہ تمنا لے کے آتا ہے کسی ٹرک کسی گاڑی کے نیچے آ کے مر جائے تاکہ جنت میں چلا جائے. اگر لوگوں کو مدینہ مکے میں مرنے سے جنت ملتی تو سارے لوگ آخری عمر میں یہیں آ کر کے جو ہے ہمارے ملکوں والوں کی طرح یہیں آ کے کسی ٹرک کے نیچے سو جاتے, کہیں ٹرین کے نیچے کٹ جاتے, مرتے زبردستی. جنت ایسے نہیں ملتی ہے. حفت الجنت بالمکاره, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت النار بالشہوات, جہنم کو رنگ رنگیلیوں سے گھیر دیا گیا ہے لیکن جنت کو نہایت ہی ناپسندیدہ مشکلات سے گھیرا گیا ہے. جو لوگ ان مشکلات کو پار کریں گے وہ جنت میں جائیں گے, اور جو لوگ رنگ رنگیوں میں رہیں گے وہ جہنم میں جائیں گے. اس لیے میرے عزیزو میرے دوستو, تین چیز کا فائدہ ہوتا ہے موت کو یاد کرنے کا. نمبر ایک, توبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں. جنہیں دیکھو کہ توبہ کرنے میں جلدی کر رہے ہیں, سمجھ جاؤ یہ بندہ موت کو یاد کر رہا ہے, توبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں. نمبر دو, ان کے دل قانے ہوتے ہیں. قانے کا مطلب یہ ایک جوہر ہے اور ایک بہت اچھی صفت ہے جس موضوع پر انشاءاللہ زندگی رہی. قناعت پذیری جو ہے نا, یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمارے دلوں سے آج یہ چیز ختم ہو چکی. ہمارے پاس جتنا ہی کھانے پینے کو مل رہا ہے اس سے زیادہ ہی ہم طلب کرتے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ جو ملا ہے قناعت کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں, نہیں. اگر آج ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے تو ہم کہیں قناعت نہیں کریں گے, ہم کہیں گے ہمارے پاس گاڑی ہو. گاڑی ہے تو ہم کہیں گے ہمارے پاس چارٹرڈ طیارہ ہو. ہمارے پاس یعنی آدمی کی شہوت اور رغبت اس کی بڑھتی جاتی, قناعت پسندی ختم. تو جو اس کو موت یاد آتی ہے وہ قناعت کرتا, جو بھی مل گیا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, پتہ نہیں کل کو موت آ جائے پتہ نہیں کیا فائدہ, قناعت کرتا ہے. جھوپڑی میں ہو, بلڈنگ میں ہو, کہیں بھی ہو, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو یہ دوسرا فائدہ ہے. اور وہ کبھی پریشان نہیں رہتا. وہ کبھی پریشان وہی لوگ رہتے ہیں جو 10 کو 20 بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں. ان کی نیندیں بھی حرام, بیوی بچے بھی ہاتھوں سے جاتے ہیں, دنیا کے اندر بھی وہ پریشان رہتا ہے. اور نمبر تین, تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے موت کو یاد کرنے کا, کہ اس کی عبادتوں میں چستی آتی ہے. عبادتوں میں چستی آتی ہے. اذان سنی, نماز کے لیے تیار ہو گیا. اذان سنی, کاروبار بند, نماز کے لیے. اذان سنی, گہری نیند میں ہے, کسی نے جگایا, اٹھو نماز, ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو نماز پڑھنے چلتے, فوری طور پر بھاگتا ہے وہ اذان نماز پڑھنے کے لیے. صدقہ زکات اس کے اوپر فرض ہوئی, زکات فوراً ادا کرتا ہے. حج فرض ہوئی, حج فرض ہوا, حج کے لیے دوڑتا ہے. روزہ کا مہینہ, رمضان کا مہینہ آیا, روزہ رکھتا ہے. اور نفلی عبادتیں صدقے اور خیرات میں خوب اللہ تعالیٰ, کیوں اسے موت یاد آتی ہے پتہ نہیں, آج شام کو دے رہے ہیں, صبح اٹھیں گے پتہ نہیں ہم زندہ رہیں گے کہ مر جائیں گے. اس لیے یہ تین فائدے ہیں. نمبر ایک, عبادت میں چستی آتی ہے. نمبر دو, توبہ کرنے میں جلد بازی کرتا ہے. نمبر تین, جتنا ملا ہے اس کے اوپر صبر اور شکر ادا کرتے ہوئے قناعت کرتا ہے. اور جو لوگ موت کو بھول جاتے ہیں ان کے اندر تین برائیاں پیدا ہوتی ہیں. سنو, وہ تین برائیاں کیا ہیں؟ وہ توبہ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں. نمبر دو, دل ان کا مطمئن نہیں ہوتا, جتنا بھی پا جائیں پھر بھی کم رہتا ہے. اور نمبر تین, عبادت میں کاہلی اور سستی کرتے ہیں. عبادت میں کاہلی اور سستی کرتے ہیں, یہ تین نقصان. تو اے ایمان والو, اہل بصیرت کے قافلوں کے ساتھ جڑ جاؤ, لازم پکڑو ہمیشہ کو, ہمیں موت کو ہمیشہ یاد رکھو. بڑی مبارکبادی ہے ان بھائیوں کے لیے جو ان کے کندھے سے, نیکوکاروں کے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلتے ہیں. دنیا کی ہر چال اور روش میں وہ اپنے نفس کو واعظ و نصیحت اور ذکر سے معمور رکھتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ موت کو یاد کرتے تھے تو ان پر گویا موت کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی, اور چند دنوں تک سارا دنیا کا کاروبار ان کا تلپٹ ہو جاتا تھا, چھوڑ دیتے تھے. اور جب بھی کوئی مسئلہ ان سے پوچھتا, کوئی بات پوچھتا, کہتے مجھے نہیں معلوم ہے, موت کے عالم میں اس طرح ہو جاتے تھے. تیمی نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مجھ سے دنیا کی ساری لذتوں کو بھلا دیتی ہیں جب میں ان دونوں چیزوں کو یاد کرتا ہوں, اور ایک ہے موت کا ذکر, اور دوسرا اس دن کا ذکر جس دن ہمیں اللہ کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا پڑے گا. اور لیس بینہ وبین اللہ ترجمان, اللہ اور اس کے درمیان کوئی تیسرا ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. تمہیں ہمیں سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, اللہ سوال کرے گا. جب یہ دو تین چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس طرح سے ہمیں دنیا کی لذت ہم بھول جاتے ہیں. محمد ابن واسع جب سونے کا ارادہ کرتے تو اپنے خوابگاہ میں پہنچنے سے پہلے اپنے اہل و عیال کو کہتے کہ میں تم لوگوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں, اللہ کے ذمے چھوڑتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ یہ نیند جو میں لینے جا رہا ہوں میری آخری نیند. اپنے بچوں کو نصیحت کر کے سویا کرو. اور عبداللہ ابن عمر تو کہتے ہیں, بلکہ ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ سوتے تھے تو اپنے تکیے کے نیچے وصیت کر کے سوتے تھے, پوری وصیت لکھ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر پھر وہ سوتے تھے, پتہ نہیں مر جائیں. آج ہم یہ کرتے ہیں, میرے بھائیو، میرے عزیزو، یہ وہ لوگ تھے جو موت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتے تھے۔ سلف صالحین کو جب یقین ہو جاتا کہ آخر ایک دن تو مرنا ہی ہے، اس دنیا سے سفر کرنا ہے، تو ان کی یہ حالتیں ہوا کرتی تھیں کہ وہ ہمیشہ اس سفر کے لیے تیار رہتے تھے۔ ہمیں بھی ہمیشہ اپنے سفر کے لیے تیار رہنا ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا ایک چھاؤں کی مانند ہے، ہم ایک مسافر کی طرح ہیں، جس طرح وہ بڑا ہی بیوقوف مسافر ہے جو کسی درخت کی چھاؤں میں سستانے کے لیے بیٹھے اور اسی کو سب کچھ سمجھ کر وہیں سو جائے۔ ہوشیار مسافر وہ ہے جو چھاؤں میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر آرام کر کے پھر اپنے منزل کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم مسافر ہیں، ہم راہی ہیں اپنی منزل کے، اور وہ ہماری منزل کیا ہے بولو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالی ہم سب کی زبان مبارک کرے، اللہ کرے ہماری منزل جنت ہو، آمین۔ ہم وارث ہیں جنت کے، بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے، بابا آدم ہمارے باپ ہیں، جنت سے نکالے گئے، جنت سے نکالے گئے۔ اور اللہ نے فرمایا فمن تبع ہدایا منکم، فمن تبع ہدایا منی، فمن تبع ہدایا منی فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو ہدایت دنیا میں آ رہی ہے، جو لوگ اس کو فالو کریں گے، اس کی اتباع کریں گے، وہ لوگ اس جنت کے حقدار ہوں گے۔ ہم اپنے باپ کے اس جائیداد جو جنت ہے، ہم اس کے وارث ہیں۔ اور اگر بیٹا باپ کے نقش قدم پہ نہ چلے تو اپنی باپ کا وارث ہو سکتا؟ اس لیے ہمیں اپنے باپ کی وہ چھوڑی ہوئی اور جہاں سے ہم نکلے، ہمیں اگر اسی منزل پہ جانا ہے تو ہمیں اس کا وارث ہونے کے لیے نبیوں کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، انہیں کی طرح اپنی زندگی کو بنانا پڑے گا، اور انہیں کی طرح ہمارا جسم جنتی ہوگا، پاک و صاف ہوگا تب جنت میں جائے گا، پلید ہوگا، گندا ہوگا، نجس ہوگا، ناپاک ہوگا تو اسے جہنم میں پھینکا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ناپاک جسم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے دلوں پر غفلت چھا گئی، اور دل میں کوئی ایسی جگہ نہیں باقی جہاں اس بھیانک دن کو یاد رکھا جائے۔ نصیحت پکڑنے والوں کے لیے یہ میری نصیحت ہے، اپنے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی، کہ لوگوں، ہماری یہ کیسی غفلت اور اونگ ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمیں بیدار ہونا چاہیے۔ یہ کیسی حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مردوں کو ہم جو ہے دفنا رہے ہیں، یہ کیسی لاپرواہی ہے حالانکہ ہم ہوش و حواش میں ہیں، یہ کیسی مدہوشی ہے حالانکہ ہم بول رہے ہیں، اور یہ کیسا چین اور سکون ہے حالانکہ ہم دنیاوی زندگی میں پریشان ہیں، یہ کون سی جائے قرار ہے حالانکہ ہم سفر کرنے والے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ حالت سفر میں، کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے ایک اجنبی کسی شہر میں جاتا ہے، او عابر سبیل، یا ایک مسافر جو سفر کرنے والا ہو۔ ٹرین کا وقت ہے، ٹرین آئے گی، اپنے وقت پر چلی جائے گی لوگوں، لیکن وہ بڑا ہی بیوقوف مسافر ہے جو اسٹیشن کو اس کے رنگ رلیوں میں دیکھ کر کے اور اپنے سامان کو بکھیر کر کے پڑا ہو، تیار سامان نہ رکھا ہو، اور در و دیوار کے نقشے دیکھنے میں مہو ہو، ٹرین آئے۔ اب اگر وہ تیاری کرتا ہے، ٹرین اپنے ٹائم پہ آئے گی، چلی جائے گی، بتاؤ وہ ٹرین میں سوار ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے سامان سمیٹے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم مسافر ہیں، ہم اب مکمل طور پر مستعد اور تیار ہیں۔ یہ میری نصیحت ہے میرے بھائیوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے، اور میرے تمام بزرگوں کے لیے۔ سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم مکمل طور پر اس کو یاد رکھیں۔ اور سنو، دل جب بھی بیمار ہو، دل میں جب بھی سختی آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ نصیحت اپنے دماغ میں رکھو کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ ام المومنین، ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم بڑے سخت دل ہیں، ہمیں کوئی نصیحت کرو۔ انہوں نے کہا کہ موت کو یاد کرو، موت کو یاد رکھو، انشاءاللہ تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت آئی، اس نے کہا میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں، میرا دل نرم۔ میرے عزیزو، اس لیے اس موت کو یاد رکھو، جب کبھی نفس برائی کی طرف لے جائے، جب کبھی بے حیائی کی طرف دل اڑے، اور جب کبھی دل کہے برائی کرنے کے لیے، موت کو یاد کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں موت آ جائے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، آدمی جس حالت میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی اور سچی موت عطا فرمائے۔ ہم شراب پیتے ہوئے مرے اگر شراب کی حالت میں، نشے میں اٹھائے جائیں گے، زنا کی حالت میں مرے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں ایک واقعہ ترکیہ کا، یہ ترکیہ کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ زلزلہ آیا تھا، دو چار دس سال پہلے کی بات ہے، کوئی پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے، بڑا زبردست ترکیہ کے اندر زلزلہ آیا تھا۔ کہتے ہیں کہ واقعہ آیا اخباروں میں کہ ایک شخص اپنے بیوی بچوں کو گھر میں چھوڑ کر اپنے بزنس کے معاملے میں باہر گیا، جیسے ہی وہ شہر سے تھوڑی دور جہاز سے باہر گیا دوسرے ملک، اس نے سنا کہ ہمارے ملک میں زلزلہ آیا ہے. اس نے سوچا کہ چلے ہمارے شہر میں زلزلہ آیا، پتہ نہیں ہمارے بیوی بچوں کا. وہ فوراً پلٹ آیا دوسرے طیارے سے، دوسرے جہاز سے وہ اپنے ملک آیا. جب تک تو پورا تہس نہس ہو چکا تھا، اپنے گھر کو بھی دیکھا کہ پورا مسمار ہو چکا، پورا تہس نہس ہو چکا. لوگوں کو بلایا، بلدیا والوں کو، کسی طرح سے گھر ور دیکھیں کہ ہمارے بیوی بچے کہاں ہیں. جب گھر کا ملبہ ہٹایا گیا، اللہ اکبر استغفر اللہ، ملبہ ہٹایا گیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں شرم سے. اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ننگے نیچے اور اس کا دوست ننگے اس کے اوپر سویا ہوا ہے. استغفر اللہ. یعنی شوہر گھر سے باہر نکلا اور اس کا آشنا اس کی بیوی کا فوراً اس کے گھر میں رات کو آ گیا، اس نے بلا لیا. زنا کی حالت میں اس طرح سے اس کے بچے اپنے کمروں میں مر گئے اسی طرح سے، اور وہ عورت ننگے دونوں اسی طرح سے مر گئے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. سود پر موت نہ آئے، زنا پر موت نہ آئے، شرک پر موت نہ آئے، بدعت پر موت نہ آئے، بےمانی بدعقیدگی پر موت نہ آئے، حرام فحاشی پر موت نہ آئے. اللہ سے ڈرو. لوگو جو لیٹ لیٹ کر کے آنکھیں بند نہیں کرتے اور ٹی وی وی سی آر اور یہ گندگیوں میں تمہاری آنکھیں ناچتی رہتی ہیں، ناچتی رہتی ہیں. صبح ڈیوٹی بھی دینی ہے لیکن بہرحال جب تک یہ نہیں دیکھتے تمہیں سکون اور تسلی نہیں ہوتی. یاد رکھو، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو رب کی قسم ہے اسی حالت میں تمہیں اٹھایا جائے گا. اور المرء ما من حب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اگر ان کھجڑے کھسرے اور ان بدماش اور فحشکار بے حیا لوگ، بدعقیدہ لوگوں سے محبت کرو گے، اللہ کی قسم قیامت کے دن انہی کے ساتھ تمہارا اجر ہوگا. نیک اور صالحین کے ساتھ تم جو ہے محبت کرو گے، ان کی صحبتوں میں رہو گے تو ان کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. موت کو یاد رکھو گے، انشاءاللہ کبھی تمہارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں. میری ماں و بہنوں سے درخواست، آپ سے بھی درخواست ہے، موت کو ہمیشہ اپنے پہ، موت ایک ایسی تلوار، ایک ایسی لاٹھی اور ایک ایسا ڈنڈا ہے کہ اگر نفس بھگنا چاہے موت کو لاؤ، موت ایک ایسا ڈنڈا ہے جو تمہارے دل کو فوراً سدھار دے گا کہ ظالم کہاں لے کے جا رہا ہے، کبھی موت آ گئی تو کیا ہوگا. یاد رکھو انشاءاللہ تعالی کبھی بے حیائی اور برائی کی طرف نہیں جاؤ گے. میرے عزیزو دوستو، تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے اللہ سے ہم یہیں پر رکتے ہوئے اللہ سے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام کے اوپر زندہ رکھے، اور اللہ ہمیں جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے. اللہ ہمیں کلمہ توحید کے اوپر ہماری موت آئے، عمل صالح کے اوپر ہماری موت آئے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ہماری موت آئے. ہم زندہ رہیں تو اللہ رسول کی محبت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ ہمارے سینوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو موجزن رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی حاضرین حاضرات ہیں، جتنے بھی جس میں شرکت کرنے والے مائیں بہنیں بھائی بہن ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور موت کی سختیوں سے ہم سب کو اللہ تبارک تعالی محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو چھانٹ لیں اس میں جو، اگر سوالات ہیں تو انہیں پیش کریں انشاءاللہ تعالی، مقرر اگر سوالات ہیں تو ان کو چھانٹ لیں، اور اگر ایک سوال ایک بھائی نے لکھا ہے کہ آپ ایک کیسٹ میں کہے ہیں کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے مچھلی کے کلیجے سے نوازا جائے گا، اس کا حوالہ دیں. اس کا حوالہ حدیث ہی میں ہے، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ، اور صحیح حدیث ہے یہ، کس کتاب میں ہے یہ مجھے یاد نہیں، ورنہ یہ صحیح بات ہے کہ انشاءاللہ تبارک تعالی پہلی ضیافت جو ہماری ہوگی جنت کے اندر انشاءاللہ وہ مچھلی کے کلیجے سے ہوگی انشاءاللہ تعالی. غنیت الطالبین جو احمد صاحب مدراسی کی ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ قوم سبا کے بارے میں، اور سبا کی رانی بلقیس نے سلیمان علیہ السلام نے نکاح کیا، اور لمبا چوڑا قصہ بیان کیا. کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے. اب اس میں اور بھی کیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا صحیح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی بلقیس سے ہوئی تھی، ملکہ سبا جو ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. اگر انسان ایک دن میں اس سے زیادہ کرتا ہے تو کیا یہ بدعت میں شمار ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 100 سے زیادہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 یا 100 سے زیادہ مرتبہ یعنی یہ تو کم سے کم تعداد ہے, تو آپ جتنی دفعہ چاہیں, جب زیادہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے تو آپ 100 سے زائد بھی استغفار کریں, کسی نے منع نہیں کیا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ 100, 70 ایک روایت میں ہے, ایک روایت میں 100 ہے, اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے. صحیح روایت یہ اس سے زیادہ, اس سے زیادہ کا مطلب یہ کہ آپ اس سے زیادہ کریں, بدعت کیوں ہے؟ جائز ہے آپ کے لیے. یہاں سعودی عرب میں غیر مسلم مسلمانوں سے اس طرح سلام کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم. ہم ان کو سلام کا جواب دے دیتے ہیں, جواب دینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ غیر مسلم تھا. انجانے میں دیے ہوئے جواب کا گناہ ہوگا؟ نہیں, کوئی گناہ نہیں ہوگا. جب آپ نہیں جانتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. مجھے اس بات کی بہت فکر ہے کہ نماز میں لوگ پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا نہیں لگا رہے ہیں. آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے تاکہ امت میں بھائی چارگی پیدا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیر سے پیر, کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہو, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو, تمہارے چہروں میں اختلاف پیدا کر دے گا, تمہارے چہروں کو بدل دے گا. تو یہ واقعی ایک بھائی چارگی اور محبت کی ایک دلیل بھی ہے یہ کہ آدمی اگر دشمن ہے تو ظاہر ہے دشمن کے سائے سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اگر اتفاق سے کبھی جماعت میں بغل میں پڑ گیا تو آپ بتلائیں, اگر اس کے سامنے یہ حدیث رسول ہوگا, ہوگی, تو ظاہر ہے کہ وہ کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر ملائے گا. اس سے تھوڑی دل میں تھوڑی تو کم از کم نرمی پیدا ہوگی. بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ پیر سے پیر ملائیں تو ایسے بدکتے ہیں جیسے بچھو نے ڈنگ مارا ہو, اتنی ان کو دشمنی. نعوذ باللہ, کہتے ہیں نماز میں تشویش ہوتی ہے. بھئی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے, اس سے تشویش کیا؟ اللہ کے نبی نے تشویش کے لیے یہ حکم دیا ہے؟ قدم سے قدم ملاؤ اور کندھے سے کندھا ملاؤ, تشویش ہوتی ہے اس سے؟ استغفر اللہ, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس آدمی کا مزاج یہ ہو اس کا ایمان سے کیا رشتہ اور تعلق ہوگا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کیا تعلق ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ضرور ہیں, لیکن یہ بڑی اہم ہیں. اس سے امت میں اتحاد, محبت پیدا ہوتی ہے. کیا مومن اپنا پیر خانہ کعبہ کی طرف کر سکتا ہے؟ اگر کوئی مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ویسے بھی اگر آپ پیر پھیلا لیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں, اگر خانہ کعبہ سامنے ہے تو بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر خانہ کعبہ مثلا یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ چارپائی ادھر پیر کر کے سو رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بچہ اگر ولادت سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی قرآن سنت سے بیان کر کے؟ نہیں, اس کی نماز جنازہ کا ذکر تو حدیث میں نہیں. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الجنائز کے اندر مطلب اس کے دلائل دیے ہیں کہ بچہ اگر پیدا فوت ہو جائے ولادت سے پہلے بھی تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہے, اس کو ویسے ہی دفن کر دینا. جب میں ہندوستان جاتا ہوں نماز پڑھنے میں تاخیر ہوتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں آخر وقت میں نماز پڑھتے ہیں, کیا ہم پہلے تنہا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میرے بھائی, اگر ایسی جگہ جہاں لوگ تاخیر سے نماز پڑھتے ہوں, وقت کو بے وقت کر کے نماز پڑھتے ہوں یا تاخیر سے پڑھتے ہوں, اول وقت میں نہ پڑھتے ہوں, تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ درس دیا, تعلیم دی کہ ایک زمانہ آئے گا تمہارے اوپر کہ لوگ تاخیر سے نماز ادا کریں گے. تو صحابہ نے کہا اس وقت ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھ لیا کرو, اول وقت میں نماز پڑھ لیا کرو, اور اگر فتنے اتنے کا ڈر ہے تو ان کے ساتھ بھی شریک ہو جایا کرو. تو یقیناً جہاں تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں لوگ, آدمی کو چاہیے کہ جو ہے وہ تنہا پڑھ لے, کوئی حرج نہیں اس میں. ایسے آدمی کے اوپر جماعت نہیں کہ وہ جماعت کا انتظار کرے, اور جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں تو جو ہے جو اصل ٹائم ہے وہ بھی نکل جاتا ہے, لوگ عصر کے ٹائم میں ظہر پڑھتے ہیں اور جب مغرب میں آدھا پونا گھنٹہ رہتا ہے تب اثر پڑتے ہیں. یہ حالات ہیں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے. کیا دعاؤں سے مقرر کردہ عمر اور لمبی ہوتی ہے؟ کیا دعاؤں سے مقرر کردہ عمر لمبی ہو؟ دعاؤں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے، تبدیل کر سکتی ہے تو وہ دعا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہے. البتہ عمر کی اگر آپ لمبائی چاہتے ہیں، رزق کی کشادگی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طریقہ بتلایا ہے، اور وہ طریقہ ہے صلہ رحمی کرنا. وہ طریقہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا، یعنی رحمی رشتوں کو جوڑنا. ماں کے رشتے جو ننھیالی رشتے ہیں، باپ کے جو رشتے ددھیالی رشتے ہیں، ددھیالی سسرالی، یہ جو رشتے ہیں یہ رحم سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے ان کو جوڑنا. ان کو جوڑنے سے تین فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ کہ عمر میں زیادتی ہوتی ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رزق میں زیادتی ہوتی ہے، اور تیسرا، ظاہر عمر میں زیادتی ہوگی تو اللہ روزی آٹومیٹک بڑھائے گا کیونکہ اتنے لمبے تو کھلانا ہے اس کو، ہے نا، تو روزی میں زیادتی ہوتی ہے. اور تیسرے یہ کہ گناہ کم ہوتے ہیں، گناہ میں تخفیف ہوتی ہے، عذاب میں تخفیف ہوگی، گناہ جھڑتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر دو، اللہ نے بتلایا ہے کہ شہید لوگوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اس کی تھوڑی تشریح کیجئے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ جو یہ اصل میں کافروں کا جواب تھا. کافر یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو گئے نا، ہم منع کرتے، منافقین جو تھے، کفار جو تھے، گئے کٹ پٹ کے آ گئے، دیکھو فلانا بیوہ، فلانی بیوہ ہو گئی، فلانا یتیم ہو گیا، فلانے کا باپ مر گیا، فلانا مر گئے جا جا کر کے. ہم کہا کرتے تھے اس کے ساتھ نہ جاؤ، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں مت نکلو، جنگ میں مت نکلو. تو اس کا جواب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دیا، تم انہیں مردہ سمجھتے ہو؟ ارے وہ مر کے بھی زندہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا تم کو شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے. تو یہ زندگی برزخی زندگی ہے. کون سی زندگی؟ جس کا ہمیں علم نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے. وہ وہاں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، روزیاں دیے جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کے اندر اللہ کی تسبیحات بیان کرتی ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہیں. یہ ہٹا دو، ہاں ادھر کے لوگوں کو تشویش ہو رہی ہے، ادھر پیچھے کر دیں. جزاک اللہ خیر. تو وہ سب سے وہ اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں. اب وہاں وہ زندہ ہیں، اللہ ہی بہتر. لیکن آج جو یہ زندہ کہہ کر کے ان کو پوجتے ہیں، یا شہید بابا یا فلانے بابا یا نظر، یہ کرنے کے لیے وہ زندہ مانتے ہیں، وہ کرنے کے لیے زندہ نہیں مانتے ہیں. تو یہ حرام ہے اس طرح سے. وہ زندگی برزخی زندگی ہے. کیا چاروں امام برحق ہیں؟ اگر ہیں تو کیسے، نہیں ہیں تو کیسے؟ تفصیل سے جواب دیں. یہ چاروں امام جو برحق ہیں، تو یہ کوئی وہ چاروں امام ضرور برحق. برحق کا مطلب یعنی وہ مجتہد تھے، اور انہوں نے جو اجتہاد کیا اس اجتہاد میں انہیں، اگر انہوں نے صحیح اجتہاد کیا، درستگی کو پا گئے، تو یقیناً وہ حق پر ہیں. اگر غلطی کے اوپر ہو گئے تو ایک اجتہاد جو محنت انہوں نے کیا اس کا ثواب تو اللہ دے گا، باقی جو انہوں نے غلطی کی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. ٹھیک ہے، تو مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اسے یا تو دو ثواب ملتا ہے یا ایک ثواب ملتا ہے. دو ثواب پانے والے وہ مجتہد ہیں جو انہوں نے اجتہاد کیا اور درستگی کو پا لیا، تو انہیں دو ثواب ملتا ہے. اگر انہوں نے اجتہاد کیا غلطی ہو گئی تو پھر انہیں ایک ثواب ان کی محنت کا انہیں ملتا ہے. تو ائمہ رحمہم اللہ جو ائمہ اہل السنہ والجماعہ ہیں، بے شک یہ ان کے اپنے اجتہادات، ان کی اپنی کوششیں، ان میں بعض سے غلطیاں ہوئیں، بعض سے خطائیں ہوئیں، بعض اجتہادات بالکل غلط، بعض اجتہادات قرآن و سنت کے مطابق، تو اس میں کوئی، یہ عالم تھے، اجتہاد انہوں نے کیے اور اس طرح سے. لیکن ان کے جو ماننے والے، جو متاثرین ہیں، جو مذہب بنا کر کے، یہ حنبلی مذہب، یہ شافعی مذہب، یہ مالکی مذہب، یہ فلانی مذہب، یہ حق پر نہیں ہے، یہ حق پر انہوں نے بہت ہی اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ناٹک کھیلا ہے، امت کو ٹکڑے ٹکڑے میں کیا، کہ مسجد مسجد تک بانٹی، آپس میں قتل و خون کیا، اور جناب عالی قتل تک کیا آپس میں، جوتیوں میں دال بٹی بغداد کے اندر. زمانہ تاریخ یہاں تک کہا گیا کہ اگر فلاں مذہب کا آدمی، اگر ہماری طاقت ہوتی تو فلاں مذہب کے آدمی پر ہم ٹیکس لاگو کرتے، اگر کسی کے کھانے میں کتا منہ ڈال دے تو اسے فلاں مذہب والے کو کھلا دو، خود مت کھاؤ. یہاں تک کہا گیا کہ جناب فلانے مذہب کی شادی کرنا ہے، کسی نے کہا حنفی اور شافعی کی شادی جائز ہے، تو کہا گیا کہ اگر شافعی کی بیٹی ہے تو اسے لا سکتے ہو, ایک حنفی شادی کر سکتا ہے, اس لیے کہ جیسے اہل کتاب کی بیٹیاں لانا جائز ہے, اسے شافعی کی بیٹی لانا جائز, لیکن حنفی اپنی بیٹی شافعی کو نہ دے. یعنی تعصب کا جو ناٹک اور گندا کھیل کھیلا متعصبین نے, یہ برا ہے. ائمہ رحمہ اللہ کا اس میں نہ کوئی قصور ہے نہ اس میں کوئی خطا ہے. کیوں؟ یہ بیچارے دین کے داعی, دین کے مبلغ, دین کے فقیہ, عالم تھے. یہ اپنی بات بتلا کر, فقہ یہ سمجھا کر, دین کے جہاں جتنا ان کو علم تھا امت کے سامنے انہوں نے رکھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے نام کا مذہب بناؤ, شافعی بنو, مالکی بنو, حنبلی بنو, قادری بنو, چشتی بنو, فلانی بنو, ڈگانی بنو, انہوں نے یہ سب نہیں کہا. یہ بعد کے لوگوں نے 400 برس کے بعد میں ان کے شاگرد در شاگرد در شاگردوں نے یہ مذاہب کی بنیادیں ڈالی اور اس طرح سے انہوں نے آپس میں یہ کیا. تو یہ غلط ہے. اسلام, ہم مسلمان ہیں, ہمارا قرآن ایک ہے, ہمارا کلمہ ایک ہے, ہمارا رسول ایک ہے, ہماری کتاب ایک ہے, اس لیے ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. یہ فرقہ بندی ہے, فرقہ واریت ہے. اس طرح سے مسلمانوں کو نہیں تقسیم کرنا چاہیے نہ بانٹنا چاہیے. ہم نہ حنفی ہیں, نہ شافعی ہیں, نہ مالکی ہیں, نہ حنبلی, سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایک مسلمان ہیں اور زیادہ سے زیادہ محمدی ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرو کہ آپ محمدی بنو, نہ کہ حنفی شاہ امتی کی طرف نسبت کرنے کا کیا مطلب. ہاں اگر پہچان کے لیے کوئی کرتا ہے کہ بھئی ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان اور عقیدے پر ہیں, تو ایمان ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ایمان اور عقیدہ جو عمل تھا, کیا آپ اس پر ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بہت دور ہیں اس سے. ہم جب مطالعہ کرتے ہیں کتابوں کو تو اس سے بہت دور ہیں. امام ابو حنیفہ کے نقش قدم پر اگر ہیں تو وہ اہل السنہ والجماعہ ہیں. الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اہل السنہ والجماعہ تھے. امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, یہ سب ائمہ اہل السنہ والجماعہ تھے, یہ ہمارے امام تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا مذہب بناؤ, یا انہوں نے آج کل جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں یہ ان کی طرح نہیں تھے, بہت دور ہیں. جی جزاک اللہ خیر. اسلام میں کاپی رائٹ کی کیا حیثیت ہے؟ ہندوستان میں چند علماء کہتے ہیں کہ دین اللہ کا ہے, دینی کتابوں اور کیسٹوں پر کوئی کاپی رائٹ لگا رہا ہے تو وہ غلط. کاپی رائٹ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ مثلا یہ کتاب ہے یا کوئی چیز ہے, ایک آدمی نے محنت سے لکھی ہے, اب اس کو چھپا رہا ہے, ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اخراجات ہیں, اب کوئی دوسرا آئے اور اس کو چھپا کر کے فری میں یا ایسے بھی وہ کرے, تو بہرحال یہ اگر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ حقوق ناشر کے حق میں ہیں یا لکھنے والے یا پڑھنے والے کے حق میں, اس کو نہ چھپایا جائے تو بہرحال وہ حرام ہے, جیسا کہ شیخ ابن باز وغیرہ نے اس کا فتویٰ دیا ہے, اور وہ جائز نہیں ہے. مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون صحابہ کا روزہ ہے؟ روزہ کا جو تصور ہے گنبد وغیرہ کا, یہ تو بعد میں 7ویں صدی میں یہ مصر کے قلاؤن احمد قلاؤن مصری نے بنوایا. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا وہ مستحق تھا, وہ بدعت اس نے ایجاد کری. تب رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم, یہ دو کی قبریں ہیں. اگر نیک لوگ مرنے کے بعد زندہ ہیں تو وہ کس حالت میں ہیں, اور دنیاوی زندگی اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دنیاوی زندگی میں اور اس زندگی میں جو فرق ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ قبر سے نکل نہیں سکتے, مرنے کے بعد وہ کہیں آ جا نہیں سکتے, مرنے کے بعد وہ کچھ کہہ نہیں سکتے, مرنے کے بعد وہ کسی کو کچھ نہیں کر سکتے. اور بات ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہیں جو مرنے کے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے لوگ مرنے کے بعد زیر زمین کوئی دوسری دنیا آباد ہے. یعنی بعض لوگوں کے مولوی یا ان کے علماء مرنے کے بعد بھی نکل رہے ہیں, اوپر جو حالات ہیں اندر قبر میں مرنے کے بعد بھی سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں, جب دل کہتا ہے قبر پھاڑ کے نکل آتے ہیں اور نکلنے کے بعد تعلیم بھی دیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ایسے واقعات آپ نے پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے نہیں ہیں تو پڑھیے اور دیکھیے. ایسی ایسی لوگ ہیں اپنی اپنی جماعتیں بنا کر اس طرح کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بادلوں میں آ رہے ہیں. ہاں بادلوں میں آ رہے ہیں اور دعا اللہ سے کر رہا ہے, رسول دوڑے آ رہے ہیں, دعا اللہ سے کر رہا ہے بندہ, اور آ کون رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, اس کی ماں کا پیٹ پھول گیا تھا تو اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں, کسی سود خور کا منہ سور کا ہو گیا تھا مرنے کے بعد اس کا سور پنا دور کرنے نعوذ باللہ آ رہے ہیں. اس طرح کے واقعات جاہلوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور اس کو لوگوں نے مشہور کرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. تو ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اس طرح کے ایمان اور عقیدے یا اس طرح کی باتیں کرتے اور بکواس کرتے ہیں. ہم زندہ لوگ ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ زندگی انسان کو ایک دفعہ ملتی ہے اور اس کے بعد جو موت آتی ہے تو موت کے بعد اب وہ زندگی پھر آخرت کی برزخی زندگی اس کی ہوتی ہے. وہ اس دنیا میں دوبارہ یا تو جنت اسے اچھی نہیں لگی اس لیے بھاگ کے دنیا میں آیا ہے نا, اور یا تو دوزخ کے فرشتوں کو وہ کمزور سمجھ رہا ہے جو اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دیں گے کہ دنیا میں چلے جاؤ, ہے کہ نہیں. ہاں وہ ابو غریب کے جیل سے بھی بدتر زندگی ہے ادھر دوزخ کی, یاد رکھو. دعوت دین میں سلف صالحین امت کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ سے اس لیے کر رہا یہ سوال آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اہل حدیث دعوت سے دور بھاگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا طریقہ سخت ہے اور سلف صالحین کے طریقے برعکس ہیں. مہربانی سے وضاحت فرمائیں. ایسے اہل حدیثوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. یہ بتاؤ سخت وہ ہے جو حرام پر ڈٹا ہوا ہے یا سخت وہ ہے جو حلال پر ڈٹا ہوا ہے؟ بولو. سخت وہ ہے جو زنا کر رہا ہے یا سخت وہ ہے جو زنا سے دور بھاگ رہا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ, سب سے بڑا سخت تو وہی ہے جو بدکاری کر رہا ہے, زنا کر رہا ہے, برا کر رہا ہے, لیکن جو دور کر رہا ہے اس کو بھگا رہا ہے اور اس کو کہہ رہا مت کرو یہ, وہ سخت ہے؟ نہیں, وہ سخت نہیں. اسلام میں زانیوں کی جو حدیں مقرر ہیں کیا وہ سخت ہیں؟ اگر ایمان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ کہیں گے یہ بھی اللہ کی رحمت, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, عدل ہے اس کا انصاف جو دنیا میں ہمیں پاک و صاف کرنا چاہ رہا ہے, وہ سخت نہیں. اس لیے میرے عزیزو جب عضو سڑ جائے اس کو کاٹنا سختی نہیں ہے, اس کو کاٹنا یہ اس بندے کے ساتھ رحم دلی, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ. تو توحید کی دعوت دینا, سنت کی دعوت دینا یہ حق ہے. آپ یہ نہیں دو گے تو اور کیا دو گے؟ لوگوں نے جو دعوتیں شروع کری ہوئی ہیں قصے کہانیوں والی, لال پیلی کتابیں دکھا دکھا کر کے, وہ کہانیاں جاؤ دو, وہ کہانیاں وہ دعوتیں دو. ایسی دعوت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. اس لیے ایسے اہل حدیثوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے اور نہیں کہنا چاہیے اپنے آپ کو اہل حدیث. میں بہت غریب ہوں, دو بچے پالنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیا دو بچوں کے بعد بیوی کا آپریشن کروا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہم تو لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں ایک بیوی ہے تو دوسری کرو, دوسری ہے تو تیسری کرو, آپ غریب ہیں تو دوسری شادی کر لو انشاءاللہ برکت آ جائے گی. دو ہی میں مر رہے ہو, لوگ چار چار پال رہے ہیں, چار چار بیویاں اور چوبیس چوبیس تیس تیس بچے پال رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب ہی کا غالباً واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ ایک شخص آیا, اس نے کہا بڑا غریب ہوں, انہوں نے کہا کہ شادی کر لو. کہا اکیلے کی جان بھرنا مشکل ہے تو دوسری کر لوں؟ کہا کر لو, غریبی دور ہو جائے گی. اس نے کر لی, اب پھر بھوکو مرنے لگا, اکیلے مرتا تھا وہ بھی مرنے لگی, پھر آئے کہنے لگے کہ اور غریبی نہیں ہٹ رہی ہے, کہنے لگے پھر دوسری شادی, تیسری کر, دوسری شادی کر. اس نے کہا کر, اس نے دوسری کر لی. پھر دو تین دن کے بعد دوڑا, بھوکا ہوں غریبی نہیں جا رہی, کہا تیسری کر. جب اس نے تیسری کر لی پھر آیا, کہا پہلے اکیلے مرتا تھا, آپ تین تین ساتھ ساتھ مر رہے ہیں, کہنے لگے چوتھی کر. چوتھی کر لی, چوتھی جب اس نے شادی کی تو کافی دنوں کے بعد آیا وہ, اور بڑا سرما ورما لگا کے اچھے چالے کپڑے وپڑے پہن کے فرسٹ کلاس آیا وہ, تو بیٹھا, کہا کہ مجھے پہچانا آپ نے؟ کہا کون ہو بھائی؟ کہا آپ نے نہیں پہچانا؟ کہا کون ہو بھائی؟ کہنے لگے میں وہی ہوں جو آیا تھا ایک دفعہ دو دفعہ آتے, آپ نے کہا شادی کرو شادی کرو, تو بڑے خوش ہوئے, کہنے کیا بات ہوئی, کہ تو بڑا دولہا اولہا بن کے آیا ہو, سرما ورما لگا کے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دی, اتنے دن میں جنگل میں تھا, بکریاں اتنی ہو گئیں, اونٹیں اتنی ہو گئے کہ اب شہر میں رکھنا مشکل ہو گیا, بستی میں اب جنگل میں رہتے ہیں. پہلے ایک بوجھ لکڑی کاٹتا تھا, اکیلے کھانے بھر کا نہیں ہوتا تھا, اب پانچ پانچ بوجھ لکڑیاں کاٹ کے ہم لوگوں نے محنت کی تو ایک بوجھ سے تو گھر کا خرچہ چلتا تھا, چار بوجھ کی بچت ہوتی تھی. تو آپ اس فارمولے پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ آپ آپریشن ہی کے اوپر کیوں دوڑ کے جاتے ہیں جو کافروں کا راستہ ہے؟
آپ کھلاتے پلاتے ہو. اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم ویاہم, ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی جاتے ہیں. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, فقر اور فاقے کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. اور آپریشن کرانا بلا کسی سبب کے, یہ سبب نہیں ہے, غربت یہ کوئی وجہ نہیں ہے, یہ تو کافروں کی دین ہے. ہاں بیوی کی طبیعت خراب ہے کہ اگر تیسرا چوتھا بچہ آئے گا اس کی جان کا خطرہ, وہ بات الگ ہے, وہ بھی ماہر مسلمان ڈاکٹر, ورنہ ہمارے ہاں ہندوستان میں جو ڈاکٹر ہیں وہ تو خبیث پہلے ہی پہ کہہ دیتے ہیں آپریشن کرا لو. ہاں باقاعدہ ڈاکٹروں کی پالیسی چل رہی ہے جناب علی, جس کو شوگر نہیں ہے اس کو کہہ دیں گے شوگر ہے, پالیسی چل رہی ہے. کیوں؟ ٹینشن دو اس کو, اسو دیا کیا دو, ٹینشن دو اس کو, خود بخود شوگر ہو جائے گا, جلدی مرے گا. واللہ بدلا رہا ہوں. اس لیے کبھی یہ سب چیک پیک کے چکر میں مت پڑو, ذرا بھی کچھ ہوا چیک کراؤ, ذرا بھی کچھ ہو. انسان جس قدر ان راز سربستہ کے کریدنے میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنی مصیبتوں میں ڈال رہا ہے. اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ زلزلے کی عزت پہ ہیں اونچے مکان اونچے محل, ایک سکھ شاعر کا شعر ہے یہ, کہ زلزلے کی عزت میں ہیں اونچے مکان اونچے محل, اے زمین والے فلک کی سیر کرنا چھوڑ دے, اے زمین والے فلک کی. ہاں آج ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ایسا سیارہ ہے جو ایک سیکنڈ میں پتنی 300,000 میل پتنی روشنی سے بھی پتنی کتنا. دیکھا یار فالتو باتیں کرتے ہیں یہ, ایک کافروں نے ذلیلوں نے جن کو اللہ سمجھ نہیں آ رہی ہے, اللہ کی ذات سمجھ نہیں آ رہی ہے, جو اپنے پالنے والے ان خبیصوں کی اپنی یہ تراشی ہوئی باتیں, ایک سیکنڈ میں 300,000 میل ایک سیکنڈ میں. بھائی یہ سیکنڈ کا تجزیہ کیا ہوگا مجھے بتاؤ ذرا یار, سیکنڈ کا ایک تجزیہ کیا کریں گے, کریں اس کا بھی تجزیہ, میں مانو بھائی مانو, یہ سب کیا ہے. سنیں اللہ, ہمارے بزرگ جو تھے نا پہلے, وہ اللہ پر توکل کرتے تھے, تو اللہ ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کر کے, وہ راز رہتا تھا اور زندگیاں گزر جاتی تھیں, 100-100 برس تک زندہ رہتے تھے. آج اگر کسی کو کوئی بیماری لگ جائے 72 جگہ چیک اپ کرا کر اور اتنی جلدی مرتا ہے, اللہ اکبر, بڑی جلدی مر جاتا ہے. کیوں؟ اس کو اس کے اوپر بھروسہ, اللہ پہ بھروسہ نہیں, اللہ پر بھروسہ کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کو ڈاکٹر اور تجربے یہ, لیکن اتنا بھی مت جاؤ کہ بالکل. بعض لوگ تو باقاعدہ DBR جیب میں رکھتے ہیں, بعض لوگ DBR رکھتے ہیں, اور جناب ذرا بھی کچھ کھایا چیک کیا کتنا شوگر ہو گیا, یہ بھی ایک ٹینشن ہے. نہیں صحیح بتا رہا ہوں, یہ بھی کوئی طریقہ ہے. کھاؤ, اللہ سے دعا کرو, ہم برباد ہو گئے, ہم بے ایمان ہو گئے, بدعمل ہو گئے, اس وجہ سے یہ ساری بیماریاں ہمارے سروں کے اوپر آئیں. اللہ کی قسم ہم نیک بن جائیں, صالح بن جائیں, اللہ پہ بھروسہ کریں, ساری بیماریاں دور بھاگیں, ساری بیماریاں دور انشاءاللہ. اور یہ ڈاکٹر آج کل کے 25-25 لاکھ 20-20 لاکھ ڈونیشن دے کر ڈاکٹر نہیں ڈاکو بنتے ہیں, ڈاکو, اور ڈاکو بن کے ایسے جیب کاٹتے ہیں اور تم بڑے ہنسی خوشی سے دیتے ہو, اور وہ بھی پیچھے پیچھے جو ہے ڈاکٹر صاحب کی رٹی لگاتے ہو. ارے اللہ سب سے بڑا حکیم ہے, ڈاکٹر ہے سب سے بڑا. بسم اللہ کر کے کھاؤ, بسم اللہ, صاف ستھرے رہو, نظیف رہو, پاک و صاف رہو, نماز پڑھو, صحت ورزش کرو, گھڑ سواری کرو, سمجھ رہے ہو, تیر اندازی سیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا, ورنہ ایسے ہی رہو گے تو ایسے ہی مرو گے. اس لیے بھیا آپریشن نہ کروائیں, سمجھ رہے ہیں. میں تو یہ مشورہ دوں گا, اگر بھابھی ہوں گی ناراض نہ ہو, دوسری شادی کرو, نہیں تو صبر کرو اور بچے پیدا کرو, انشاءاللہ اللہ ان کی روزیاں تمہیں دے گا ضرور. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں تو یہاں تو ہم آج ہمارے شہروں میں, ہمارے گاؤں میں یا ہمارے ملکوں میں لڑکیاں زیادہ ہو رہی ہیں, لڑکے خود کو پھاڑ پھاڑ کے مر رہے ہیں, بم بلاسٹ کر رہے ہیں, مر رہے ہیں, دہشت گردی کے نام پہ مر رہے ہیں, پکڑے جا رہے ہیں, عورتیں بیواؤں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں, ان سے کون شادی کرے گا؟ وہ بیچاری مر رہی ہیں, ویسے جوان ہو گئی, پڑھی لکھی لڑکیاں بیٹھی ہیں, ان کو کوئی شادی کرنے والا, اور ہم ہیں تو ہی ناداں چند, ایک کلی پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج چاک یہ دعویٰ بھی تھا, اس گلشن میں اور بھی پھول ہیں جو ترس رہے ہیں کہ انہیں کوئی اپنی زینت بنائے, ان پھولوں کو بھی کوئی نام ملے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان معاشرہ ہندوستان کا, پاکستان کا, بنگلہ دیش کا, بہرحال بیدار ہو, اور وہ
اس طرف قدم بڑھائے اور ہماری مائیں بہنیں اپنے سینوں کو دلوں کو وسیع کریں, اور اگر ان کا شوہر انہیں پیار دیتا ہے تو وہ شوہر اس کے اوپر چار کا حق ہے. کس کا حق نہ ہے؟ صرف تمہارا اکیلے نہیں, اس کے اوپر تین کا اور ہے. وہ تین کا حصہ تم کھا رہی ہو اکیلے, اللہ کے یہاں تمہیں حساب دینا پڑے گا. یہ اس مرد کے لیے ہے جو مرد انصاف کرے اور اس طرح اس لائق ہو. جو مرد انصاف کے ساتھ انصاف کا انصاف کی نیت کرے اور عدل اور انصاف کرے, یہ نہیں کہ پہلی کو خوب کھلائے پلائے, دوسری کو خادمہ بنا کے رکھے اور تیسری کو لونڈی بنا کے رکھے, نہیں, سب کے ساتھ انصاف کرے. اس مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ دو دو تین تین چار چار شادیاں کرے, اس کا حق ہے, کیونکہ اس کی باڈی, اس کا جسم, اس کی قوت, اس کی توانائی, اللہ تعالیٰ نے چار 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 یوں سمجھیے کہ بوجھ اٹھانے کے لیے اللہ نے بنائی ہے اس کو, اس کی باڈی بنائی, اور اس کے پاس طاقت ہے. ہم بزدل ہیں, نا اہل ہیں, اس لیے ہم ایک ہی پر کہتے ہیں جناب ایک ہوئی تو ملک سے اتنی دور آ گئے, دوسری ہوگی تو شاید قبرستان چلے نہیں, دوسری ہوگی تیسری ہوگی تو انشاءاللہ برکت ہوگی اور اپنے ملک ہی میں رہو گے پھر انشاءاللہ, پھر یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اللہ برکت دے گا. اور میں نے دیکھا ہے تین تین چار چار شادی کرنے والوں, اللہ کی قسم اتنے خوشحال ہیں, ان کی بیویاں چار چار موبائلیں, ایک بیوی کو ایک موبائل, دوسری کو دوسری, تیسری, یہاں ایک کو موبائل نصیب نہیں ہو, چار چار موبائل ہیں. اور گاڑیوں میں ہی سعودی عرب میں دیکھیں آپ جناب, جو پہلے وہ ہائلیکس میں دوڑتا ہے, چار بیویاں ہو جاتی ہیں تو بہترین سفاری وہ کیا ہوتی, جیمسی لے کے چلتا ہے, اور اس سے بھی بہتر گاڑیاں, اور چار چار بیویاں فخر کے ساتھ ابایا پہن کے بیٹھتی ہیں, انہیں بھی ناز ہوتا ہے کہ یہ ہے میرا مرد جو چار کا بوجھ اٹھا کے چل رہا ہے کہ نہیں, کھلاتا ہے پلاتا ہے, یہ ایک ہی میں بےچارا ٹنٹنی کر کے مر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, بولو آمین. ہاں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دو دو تین تین چار چار شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اس کی ضرورت ہے, ہنسو مت, واللہ بتلا رہا ہوں کالجز یونیورسٹیز زناکاریوں کے اڈے بن چکے ہیں, اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں, اور کنواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں, لوگوں نے اپنے راز اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے, باپ نے بتلاتا نہیں ہے کہ اس کی بیٹی نے کیا کیا جرائم کیے ہیں, اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں, یہ ہے حالات ہیں. اس لیے اللہ سے ڈرو, اور ان بیچاریوں کے لیے بھی شوہر چاہیے, کہاں سے آئیں گے, اس لیے اسلام نے کہا کہ دو دو تین تین چار چار کرو. اور مولویوں کو سب سے پہلے کرنی چاہیے, لیکن مولوی یہی سب سے پیچھے ہے, یہی نہیں کرتا ہے. دیکھیے دوسرا سوال بھی آ گیا, ایک شخص کی دو بیویاں ہیں, وہ دونوں بیویوں کو یکساں طور پر مالی حقوق ادا کر رہا ہے مگر تعلق صرف ایک ہی بیوی سے رکھے ہوئے ہیں, کیا قرآن اور حدیث کی روح سے یہ عمل درست ہے یا حرام ہے؟ الا ایک ہی بیوی نے شرط لگائی ہو کہ تمہیں ہم نام تمہارا نام استعمال ہوگا, جسمانی تعلق ہم سے نہیں ہوگا, وہ بات الگ ہے, اس کے پاس کوئی مرض ہو بیماری ہو, لیکن اگر وہ خوشحال تندرست ہے اور خواہش ہے اور ایک ہی بیوی سے وہ تعلق ازدواجی رکھتا ہے, دوسری کو صرف کھانا پانی دیتا, تو حرام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ آئے گا اس حال میں کہ اس کا ایک حصہ ساقط ہوگا, یعنی گرا ہوا ہوگا, یعنی اپاہج ہو جائے گا. اللہ کوئی بات نہیں, دیو حضرا اچھے اچھے سوالات دیں, جو جیسے ابھی یہ سوال آیا دو بیویوں کا, تین بیویوں کا. ایک شخص کا کہنا ہے کہ فرشتوں کو عقل نہیں ہے, تمہیں عقل نہیں ہے, فرشتوں کو عقل نہیں ہے, اللہ اکبر, یہ توہین ہے فرشتوں کی, اللہ یہ توہین ہے, ایسے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے. ایک شخص ہمیشہ کتاب و سنت کی بات کرتا ہے, یہ بھی کہتا ہے کہ میں معراج ربانی کا عاشق ہوں, استغفر اللہ, عاشق نہ بنو بھائی, عاشق کا لفظ بڑا خطرناک ہوتا ہے, عاشق کے اندر محبت کا معنی نہیں ہوتا, عشق جو ہوتا نا ایک پاگل پن کا نام ہے, عشق کس کا نام ہے؟ پاگل پنی کا. اور عاشق جو ہوتا ہے وہ نیم پاگل ہوتا ہے, آدھا سے زیادہ پاگل ہوتا ہے, اس لیے عاشق عاشق نہیں, ہاں یوں کہیں محبت ہے, محبت کا لفظ یہ پاکیزہ ہے, صاف ستھرا ہے, جیسے آدمی کہے مجھے اپنے باپ سے محبت ہے, اپنے بھائی سے محبت ہے, اپنی ماں سے محبت ہے, اپنی بیٹی سے محبت ہے, لیکن اگر کوئی کہے مجھے اپنی بیٹی سے عشق ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ چار جوتے نکال کے ماریں گے کہ بغیر تجھے بہن ہی ملی تھی عشق کرنے کے لیے. تو یہ عشق کا لفظ خطرناک ہے, مگر آپ کا یہ عاشق ہمیشہ فلمیں دیکھتا ہے. اچھا یہ ہمارا عاشق نہیں ہے, یہ فلموں کا عاشق. ہاں اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو شرک و بدعت اکھاڑ پھینکنے کی طاقت و ہمت. آمین یا رب العالمین. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہر برائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. داڑھی کا کاٹ کر چھوٹا کرنا یا موڑنا کیسا ہے؟ حرام ہے یہ. سگریٹ یا تمباکو کا استعمال حرام ہے یا حلال؟ یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، لیکن بہرحال برا سب مانتے ہیں اور حرام کی حد تک ہے. ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں جہیز کی بہت بڑی لانت ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں. بھائی آپ کا انتظار کر رہی ہیں. اے جہیز نہ لینے والوں کھڑے ہو، اگر تمہارے پاس ہمت ہے تو صرف جہیز ہی نظر آتا ہے، کہہ دو ہم جہیز نہیں لیں گے، دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہیں. لاؤ اللہ کی قسم کرنے والے لڑکیاں تیار ہیں. اور یہ بھی میں بات بتاؤں، آج کل مزاج میں آیا ہوں سفر سے، ابھی دو چار پانچ مہینے، دو تین مہینے ہوئے ہیں، عموماً میں نے یہ دیکھا ہے عام طور پر اس وقت کی جو لڑکیوں کی جنریشن ہے یہ کنواروں سے بہت تنگ آ چکی ہے. یہ خوشخبری ہے شادی شدہ والوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں بہت ساری برائیاں پیدا ہو چکی ہیں. ان میں کینسر، ان میں ایڈز، اس میں یہ بیڑی سگریٹ تمباکو، اس میں فحاشی زناکاری وقت سے پہلے تجربہ کار ہو چکے ہیں یہ لڑکے. اس لیے ان لڑکیوں کو جو پاک دامن ہیں صاف ستھری ہیں ان سے بڑی نفرت ہے. وہ ان دیندار لوگوں کو نظر میں رکھتی ہیں جو جن کا گھرانہ خوشحال چل رہا ہے، میاں بیوی ہیں، خوش ہیں اور دینداری ہے. وہ چاہتی ہیں کہ ایسے شوہر، ایسا آدمی میرا شوہر بنے جو مجھے عزت دے. اس وقت عورت کو تحفظ کی ضرورت ہے، عورت تحفظ ڈھونڈتی ہے، عورت تحفظ اور عزت کی زندگی ڈھونڈتی ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دوسری شادی آدمی اس لیے کرتا ہے کہ اس کی شہوت کی ضرورت، نہ، یہ ایک طرفہ فیصلہ ہے. صرف شہوت کی وجہ سے آدمی دوسری شادی نہیں کرتا، بہت ساری مجبوریاں اس کے سامنے آتی ہیں. معاشرہ اور سماج آتا ہے زناکاریوں بدکاریوں میں ڈوبا ہوا، اس کے سامنے ایسی عورت آتی ہے جو بیوہ ہو چکی ہے، جس کے بال بچوں کو پالنے والا کوئی نہیں. اب وہ برتن ماجتی ہے، لوگ اس کو طوائف رنڈی کا خطاب دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنی طرف منسوب کر کے اسے عزت سے رکھے، اس کو کھانا پانی خرچہ دے تو وہ پاک دامن زندگی گزار سکتی ہے. متعلقہ ہیں بیٹھی ہوئی ہیں، کنواریاں بیٹھی ہوئی ہیں، بیوہ متعلقہ تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی طرف تو کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا سماج بیدار ہو اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل مفکرین علماء ڈھونڈ کر امت کو دیں. اور حل اللہ نے دیا ہوا ہے، ڈھونڈے نہیں بلکہ میں کہتا ہوں اقدام کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ اقدام کی ضرورت ہے. اب ڈھونڈنے کی ضرورت، ڈھونڈا ہوا ہے سب کچھ الحمدللہ. تو ساری لڑکیاں بغیر شادی بیٹھی ہوئی اور نیتوں کی خاطر بہت ساری لڑکیاں سعودی عرب میں کام کر رہی ہیں، یہ کہاں تک جائے؟ پیسوں کی خاطر. ظاہر ہے جب تم پیسوں کے حریص ہو جاؤ گے، مرد جب مرد نہ رہے تو لڑکیاں کیا کریں گی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کیا کریں گی. اس لیے حالات کو دیکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہیز وغیرہ کے خلاف ایک تو بندش لگائی جائے عام طور پر، اور ایسے لوگوں کو اپنی بیٹیاں نہ دی جائیں، اور دوسرے یہ کہ دوسری شادی کا، تیسری کا رواج عام کیا جائے، تاکہ معاشرے سے ایسی عورتیں، ایسی بچیاں جو بیچاری محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، انہیں بھی شوہر نصیب ہو سکے. آمین. ہمارے علماء کرام ایک امام کی تقلید کرنا لازم قرار دیتے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. کہتے ہیں آپ کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی تھی کہ میرے بعد تم کسی ایک امام کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو، اگر ایسا کوئی اشارہ موجود ہو تو صحابہ کرام کے امام کے، صحابہ کرام کس امام کے پتہ نہیں تھے اور پیر تھے، اور سلاف کس امام کے پیروکار تھے. کتاب اولاً یہ دعویٰ کرنا کہ کسی ایک امام کی تقلید کرنا ضروری ہے یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، اور نہ ہی اجماع امت سے ثابت ہے، نہ ہی قیاس ہے. اس طرح کا دعویٰ کرنے والے گمراہ لوگ ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقلید کسی ایک امام کی فرض ہے یا واجب ہے. ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ایسے آدمی سے توبہ کروائی جائے، کیونکہ امت کے اوپر امتی ہونے کی حیثیت سے ایسی چیز فرض کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرض نہیں کی. تو جس بات کو اللہ اور اس کے رسول نے فرض نہیں کیا، وہ آج وہ چیز فرض کیسے ہو جائے گی؟ آج وہ فرض جو دین اللہ رسول کے زمانے میں، جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، اور ان کے دور میں جو دین تھا وہ آج بھی دین ہے، جو اس دور میں دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا. تو کسی ایک امام کی تقلید امتی کی تقلید اگر اس زمانے میں جائز نہیں تھی یا نہیں تھی تو آج بھی وہ چیز دین، تو گنہگار وہ ہیں جو کسی ایک امام کی تقلید کو فرض کہتے ہیں، انہیں توبہ کرنا چاہیے ورنہ قتل کے لیے تیاری کر لینی چاہیے، قتل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. یہ شریعت سازی ہے اور شریعت سازی حرام ہے، اللہ کے سوا کوئی شریعت ساز نہیں، شریعت بنانے کا حق صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بھی جو علماء کہتے ہیں، علماء نہیں وہ جاہل ہیں، اس لیے وہ خود بھی تقلید کرتے ہیں.
آخری سوال ہے،
آخری ہے،
بہت سارے سوالات ہیں، ٹائم بار ہو
گیا. میں تقریباً 20 سال سے مقیم ہوں، اب واپس جانا چاہتا ہوں. انہی کو پکڑیے گا، مجھے نہ کہنا کہ جواب نہیں دیا ربانی نے میرا. میں تو رات بھر بیٹھا ہوں تو میں بیٹھوں گا، صبح جمعہ کا خطبہ بھی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کو پکڑنا پھر. اب میں تقریباً 20 سال سے مقیم ہوں، اب واپس جانا چاہتا ہوں، مگر والدہ صاحبہ منع کر رہی ہیں. اگر میں اس بات میں والدہ کی بات نہ مانوں اور مکمل جاؤں تو کیا والدہ کی نافرمانی ہوگی؟ جبکہ بیوی بچے واپس آنے کو ترجیح دیتے ہیں. ایسے موقع پر بیوی بچوں کی آپ کو ماننا پڑے گی، کیونکہ بیوی چاہتی ہے کہ وہ اب زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، اور بیوی اگر غلط قدم اٹھا لیا بیوی نے تو پھر وہ مشکل ہو جائے گی، پھر اس کا گناہ بھی آپ کو پڑے گا. اس لیے بیوی کی اجازت کے بغیر آپ 6 مہینے سے زیادہ باہر نہ رہیں، اور ہر 6 مہینے پر نہیں ٹرپ لگا سکیں تو الحمدللہ، اگر نہیں جانے کا موقع ملتا ہے تو تجدید عہد وفا کر لیا کریں. جیسے اقامہ سال میں تجدید کرتے ہیں، ایسے ہی خط کے ذریعے، فون کے ذریعے محترمہ سے کہیے آ جاؤں، ظاہر ہے ادھر سے ہاں یا نہیں میں جو بھی جواب ملے گا تو پوچھ لیا کیجئے 6 مہینے کے بعد. وصلی اللہ علیہ نبی، جو جواب ہم نے دیا ہے اللہ تبارک تعالی یہ صحیح ہے، اللہ تو اللہ کی طرف سے ہے، غلط ہے تو یہ میری اور شیطان کی طرف سے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امت میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت کو اپنا رہنما اپنا امام بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی وسلم اجمعین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جیسا کہ